کے کرم خیریت سے ہوں، سب بن گئے ہیں پھوٹے کرم خیریت سے ہوں، اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم خیریت سے ہوں، عشق نبی میں ایسا ملا ہے سرور کے عشق نبی اب چاہیے نہ جاؤ حشم خیریت سے ہوں، اب چاہیے نہ جاؤ حشم خیریت سے ہوں، اب دکھ نہ درد ہے ستم خیریت سے ہوں، عشرت بنا ہوں جب سے میں شیدا حضور کا، عشرت بنا ہوں جب خیریت سے ہوں، تب سے نہیں ہے آنکھیں یہ نم خیریت سے ہوں، جب سے ہوا ہے ان کا کرم خیریت سے ہوں، اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم خیریت سے ہوں۔
سامعین، ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے۔ یہ ریڈیو تہران ہے۔ سامعین، دین ایسے حقائق پر مشتمل ہے جو انسانی زندگی کی ترقی اور اس کے کمال کے لیے انتہائی ضروری شے ہے۔ اس کے اوامر و احکام کی پابندی اور اس کے منکرات و نواہی سے دوری اختیار کر کے ہی انسان حقیقی دنیا میں ترقی اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ اکثر اوقات یہ دیکھا گیا ہے کہ انسان بہت سی چیزوں کی خواہش کرتا ہے، لیکن ان کا حصول اسے ان سے کہیں زیادہ اہم چیزوں سے محروم کر دیتا ہے۔ نافہم انسان جس چیز کو اپنی ترقی اور خوشبختی سمجھ رہا ہوتا ہے، وہی چیز اس کی تنزلی اور بدبختی کا سبب بن جایا کرتی ہے۔ اسی حقیقت کو سمجھاتے ہوئے امام جعفر صادق علیہ السلام اس طرح سے بیان فرماتے ہیں کہ جو شخص تین ناحق چیزوں کی طلب کرے گا، وہ تین برحق چیزوں سے محروم ہو جائے گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو ناحق دنیا کی خواہش کرے گا، وہ برحق آخرت سے محروم ہو جائے گا۔ جو ناحق سرداری طلب کرے گا، وہ برحق اطاعت سے محروم ہو جائے گا، اور جو کسی مال و ناحق طلب کرے گا جو کسی مال کو ناحق طلب کرے گا، وہ انسان برحق بقا سے بھی محروم ہو جائے گا۔ نیکی کے سلسلے میں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نیکی تین کاموں کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی۔ آپ فرماتے ہیں کہ نیکی میں جلدی کی جائے، زیادہ کو بھی کم سمجھا جائے، اور کوئی بھی نیکی انجام دینے کے بعد اس کا احسان نہ جتایا جائے۔ اگر یہ چیزیں ساتھ میں رہیں گی تو نیکی قابل تعریف ہے۔ سامعین، اب پیش ہے پروگرام یادوں کے جھروں کے۔
یادوں کے جھروں کے، عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 4 اردی بہشت، 25 شوال المکرم اور 24 اپریل کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ پچیس شوال المکرم سن 148 ہجری قمری کو ظالم عباسی حکمراں منصور دوانقی کے ہاتھوں فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت ہوئی۔ 31 سال کی عمر میں آپ نے اپنے والد گرامی حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی شہادت کے بعد امامت سنبھالی۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے دور حیات میں 5 اموی حاکم برسر اقتدار آئے، جو اموی اور عباسی خاندانوں میں حکومت کے مسئلے پر شدید کشمکش کا شکار رہے۔ انہی حالات میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو علوم اسلامی کے پھیلانے اور اپنے مکتب کے شاگردوں کی تربیت کرنے کا موقع ملا، اور آپ نے ہزاروں فقہا اور دانشوروں کی تربیت کی۔ جابر بن حیان، جنہیں علم کیمیا کا موجد کہا جاتا ہے، آپ کے معروف شاگردوں میں سے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو تمام علوم پر کامل عبور حاصل تھا۔ آپ نے اپنے والد بزرگوار کے ہمراہ مدینہ منورہ میں عالم اسلام کے عظیم ترین علمی مرکز کی بنیاد رکھی، جس میں دور و نزدیک کے علاقوں سے علم کے تشنا افراد آپ سے قصب فیض کرنے آتے تھے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام علم و دانش اور اسلامی معارف کا سمندر تھے، اور آپ کی یہی خصوصیت منصور دوانقی کو نہیں بھاتی تھی، چنانچہ اس کے حکم پر آپ کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا۔ شہادت کے وقت آپ کی عمر مبارک 65 سال تھی۔ آپ علیہ السلام کی قبر مطہر قبرستان بقیع میں ہے۔ پچیس شوال المکرم سن 536 ہجری قمری کو 6 صدی ہجری کے معروف مسلمان مصنف اور محدث احمد ہروی کی وفات ہوئی۔ احمد ہروی کا شمار بلق کے مدرسہ ناظمیہ کے ممتاز مدرسین میں ہوتا تھا۔ ان کے مشہور ترین شاگرد رشید الدین ہیں، جو بلخ کے معروف شعرا اور ادیبوں میں سے تھے۔ ہروی 520 ہجری قمری میں حج کرنے کے بعد بغداد گئے، جہاں بہت سے دانشوروں اور مصنفین نے آپ سے عربی ادب اور علم حدیث کی تعلیم حاصل کی۔ 24 اپریل سن 1271 عیسوی کو مشہور سیاح مارکو پولو نے بر اعظم ایشیا کا تاریخی سفر شروع کیا۔ اس سے پہلے ان کے والد اور چچا نیکولو اور مافیو پولو نے ایشیائے صغیر کے راستے ایران اور چین کا سفر کیا تھا۔ اس زمانے میں چین، منگولیا، مشرقی ترکستان اور ایران چنگیز خان کے جانشینوں کے قبضے میں تھے۔ پولو برادران کی یورپ واپسی کے بعد مارکو پولو ان کے ساتھ چین گئے۔ انہوں نے وطن واپسی کے بعد سفر نامہ عجائب لکھا۔ مارکو پولو کا ایشیا کا سفر تقریباً 20 سال جاری رہا۔24 اپریل سن 1905 عیسوی کو اردو کے معروف نادگو شاعر محسن کاکو روی نے وفات پائی۔ ان کا اصل نام محمد محسن تھا۔ وہ 1827 میں لکھنؤ کے قصبے کاکوری میں پیدا ہوئے اور ابتدائی تعلیم اپنے دادا مولوی حسین بخش سے حاصل کی۔ پھر انہوں نے وکالت کا امتحان بھی پاس کر لیا اور کچھ عرصہ پریکٹس بھی کرتے رہے۔ محسن کاکو روی کو شعر گوئی کا شوق بچپن سے ہی تھا۔ ابتدا میں انہوں نے مولوی ہادی علی اشک سے اصلاح لی۔ شروع شروع میں غزل بھی کہی، لیکن پھر اپنے مزاج سخن کے مطابق نعتگوئی اختیار کی اور اس میدان میں مہارت کے ساتھ نعت میں اپنا مقام حاصل کیا۔24 اپریل 1916 عیسوی کو آئرلینڈ کے عوام نے برطانوی حکومت سے آزادی و خود مختاری حاصل کرنے کے لیے وسیع پیمانے پر احتجاج شروع کیا۔ یہ احتجاج خود مختاری کی تحریک کی جگہ شن فین کے آنے کے بعد شروع ہوا اور پروٹیسٹنٹ اور کیتھولک فرقوں کے درمیان شدید فرقہ وارانہ جنگیں ہوئیں۔ شن فین تحریک جنوبی اور شمالی آئرلینڈ میں دو پارلیمانوں کی تشکیل کے برطانوی حکومت کے منصوبے کی مخالفت کر رہی تھی، لیکن 1922 عیسوی میں اس وقت کے برطانوی وزیر اعظم لیڈ جارج اور اس تحریک کے رہنماؤں کے درمیان مذاکرات کے نتیجے میں ایک آزاد ملک آئرلینڈ وجود میں آیا، جسے آج جنوبی آئرلینڈ کہا جاتا ہے۔ جبکہ شمالی آئرلینڈ نے برطانیہ سے آزادی کے لیے اپنی جدوجہد جاری رکھی۔ چوبیس اپریل سن 1983 عیسوی کو علامہ محمد بشیر انصاری نے وفات پائی۔ وہ 10 جنوری سن 1901 عیسوی کو ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کے علاقے شکارپور ضلع بلند شہر میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم شکارپور میں ہی حاصل کی اور اعلیٰ تعلیم کے لیے لکھنؤ چلے گئے، جہاں مدرسہ ناظمیہ میں بزرگ اساتذہ سے کسب فیض کیا۔ مولانا موصوف نے مدرسہ ناظمیہ سے فارغ ہو کر لکھنؤ کے ہی مدرسہ وائزین کا رخ کیا اور وہاں تاریخ ادیان جہان پڑھی اور فن مناظرہ بھی سیکھا۔ علامہ محمد بشیر انصاری قیام پاکستان کے بعد پاکستان چلے گئے تھے۔ علامہ محمد بشیر کو فاتح ٹیکسلا بھی کہا جاتا ہے اور اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ آپ نے سرگودا ٹیکسلا کے نزدیک اپنی زندگی کا ایک اہم ترین مناظرہ کیا تھا، جس میں آپ کو کامیابی ملی تھی۔ مولانا محمد بشیر انصاری نے تقریباً 100 مناظرے کیے اور اپنی 40 سالہ تبلیغی زندگی میں 1,00,000 سے زیادہ لوگوں کو مذہب حقہ کا قائل کیا۔ علامہ بشیر انصاری کو نحو، صرف، منطق، فلسفہ، کلام، معنی، تفسیر اور فقہ و اصول جیسے مختلف علوم میں مہارت حاصل تھی۔ علامہ نے ٹیکسلا میں آخری سانس لی اور وہیں ان کو سپرد خاک کیا گیا۔ چوبیس اپریل سن 1927 عیسوی کو بی سی جی کا ٹیکا دریافت ہوا۔ یہ ٹیکا فرانس کے دو ڈاکٹروں البرٹ کلمیٹ اور گرین نے برسوں کی تحقیق اور مطالعے کے بعد دریافت کیا تھا۔ یہ ٹیکا تب دق کے مریضوں کو لگایا جاتا ہے۔ اس ٹیکے کی دریافت کے بعد تب دق کے بیماری پر قابو پا لیا گیا اور دنیا بھر میں ہونے والے جانی نقصان میں کافی کمی آ گئی۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام یادوں کے جھروکے یہیں پر ختم ہوتا ہے۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے پروگرام یادوں کے جھروکے۔ سامعین، اسلامی تعلیمات میں ایمان کی اہمیت کو بہت ہی واضح انداز میں اجاگر کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ ایمان ایک ایسی شے ہے کہ جس کی انسان کو حفاظت کرنی چاہیے، اور ایمان کی وجہ سے با ایمان یا مومن انسان کی عزت ہوتی ہے۔ لیکن ایمان اگر اپنا ظاہری اثر نہ رکھے اور انسان کے اوپر اس کا اثر مرتب نہ ہو تو پھر ایسے ایمان کا کوئی فائدہ رہ نہیں جاتا ہے۔ ایمان سے فائدہ اٹھانے کے لیے مومن کے کردار میں کچھ خوبیوں کا ہونا بہت ضروری ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ان چیزوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں جو کہ انسان مومن میں ہونا چاہیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ تین خوبیوں کے بغیر ایمان کا کوئی فائدہ نہیں ہے: ایسی بردباری جس سے جاہل کی نادانی کو برطرف کیا جائے، ایسی پرہیزگاری جو اسے حرام چیزوں کی طلب سے روکے، اور ایسا اخلاق جس کے ذریعے وہ لوگوں سے اچھے تعلقات پیدا کرے۔ یہ تو آپ جانتے ہیں کہ علم ایک بہت اہم چیز ہے، اور علم ایک روشنی ہے جو دنیا کے تاریک راستوں میں انسان کی رہنمائی کرتا ہے، اور ساتھ ہی انسان کو عزت اور وقار بھی دلاتا ہے۔ لیکن یہ عزت و وقار اسی وقت حاصل ہوگا جب علم کے ساتھ ساتھ انکساری بھی ہو۔ اگر انکساری نہیں ہے اور توازن نہیں ہے تو پھر اس علم سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اور جب کوئی انسان علم حاصل کر رہا ہے اور اس میں حصول علم کے دوران انکساری یا توازن پیدا نہیں ہو رہا ہے تو پھر اس کے علم سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اسی سلسلے میں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ علم طلب کرو اور اس کے ساتھ خود کو بردباری اور وقار سے بھی آراستہ کرو۔ جن کو علم سکھاؤ ان کے ساتھ انکساری سے پیش آؤ، اور اپنے اساتذہ کے سامنے بھی بہت ہی تواضع کرو اور ان سے تواضع سے پیش آؤ۔ متکبر عالم نہ بنو کہ تمہارا غلط رویہ تمہارے حق کو بھی ضائع کر دے گا۔ تو سامعین اب پیش ہے پروگرام آئیے فارسی سیکھیے، تو سماعت فرمائیے یہ پروگرام۔
فارسی بیاموزید،
آئیے فارسی سیکھیے۔ عزیز سامعین، پروگرام آئیے فارسی سیکھیے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ امید ہے کہ آپ اس وقت آج کا سبق سننے کے لیے بالکل تیار ہوں گے۔ آج کے پروگرام میں ہم گزشتہ سبق کی یاداوری کرائیں گے اور پھر کچھ الفاظ اور معنی اور ان کے طریقے ادائیگی سے آپ کو آشنا کیا جائے گا۔ تو آئیے آج کا سبق نوٹ کرنے کے لیے تیار ہو جائیے۔ عزیز سامعین، آپ کو یقیناً یاد ہوگا کہ گزشتہ پروگرام میں ہم نے آپ کو امیگریشن اور کسٹم کے مراحل سے گزارا تھا اور آپ کی گفتگو ہوئی تھی ٹیکسی اسٹینڈ پر۔ تو آئیے اب آپ کو بذریعہ ٹیکسی آپ کے مطلوبہ ہوٹل تک لیے چلتے ہیں، لیکن پہلے کچھ نئے الفاظ اور ان کے معنی اور ان کی ادائیگی پر توجہ دیجیے اور اپنے پاس نوٹ بھی کیجیے۔
آسانسور،
آسانسور
جی، لفٹ۔
سالون،
سالون
جی، یہ سیلون کے لیے فارسی کا تلفظ ہے یعنی ہال۔
تالار،
تالار
جی، تالار بھی فارسی میں ہال کو کہتے ہیں۔
بوفے،
بوفے
جی، یہ لفظ وضع کیا گیا ہے ہوٹل کی ایک اصطلاح ہے بوفے کہ جہاں مختلف قسم کے کھانے وغیرہ کھانے کے لیے لوگ جمع ہوتے ہیں اور اس کی پیمنٹ پہلے سے کر دی جاتی ہے۔
موبل،
موبل
صوفہ سیٹ کو کہتے ہیں۔
ویترین،
ویترین
ویترین دکانوں یا ہوٹلوں میں رکھے ہوئے شوکیسوں کو کہتے ہیں کہ جن میں چیزیں سجائی جاتی ہیں یا رکھی جاتی ہیں۔
خدمت کار،
خدمت کار
خادم یا ہوٹل کا ملازم۔
گارسون،
گارسون
گارسون فارسی میں بیرے کو کہتے ہیں، ہوٹل کا ملازم۔
قوری،
قوری
یہ لفظ کیتلی کے لیے وضع کیا گیا ہے۔
استکان،
استکان
چائے کی پیالی۔ سامعین، آج کے سبق میں آپ نے کچھ نئے الفاظ، ان کے معنی اور طریقے ادائیگی پر توجہ کی۔ آئیے اب آپ کو ہوٹل لیے چلتے ہیں۔ ہوٹل کے مین گیٹ پر ٹیکسی سے اتر کر آپ جو ہی اندر جاتے ہیں، دائیں ہاتھ کی طرف آپ کا ریسیپشن پر استقبال کیا جاتا ہے، جہاں آپ کی گفتگو متعلقہ عملے کے ایک فرد سے ہوتی ہے۔
سلام علیکم۔
سلام، بفرمایید۔
من ایک اتاق می خواہم۔
جی، مجھے ایک کمرہ چاہیے۔
از کجا تشریف آورده اید؟
از کشور پاکستان۔
جی، یہاں پر از کشور پاکستان کہا گیا ہے، یہاں خالی پاکستان یا جس ملک سے بھی آپ کا تعلق ہو کہہ سکتے ہیں۔
لطفاً گزرنامه۔
یہاں پر آپ سے آپ کا پاسپورٹ مانگا جاتا ہے، براہ مہربانی اپنا پاسپورٹ دکھائیے۔ اختصار کے ساتھ صرف یہ کہا گیا ہے، لطفاً گزرنامه۔
بفرمائید۔
جی، آپ اپنا پاسپورٹ پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں بے فرمائید، یعنی لیجیے۔
چند روز اقامت خواہید داشت؟
شاید ایک ہفتے۔
جی، آپ سے پوچھا گیا ہے کہ آپ یہاں کتنے روز ٹھہریں گے، آپ جواب میں کہتے ہیں شاید ایک ہفتہ۔
لطفاً ان فارم را پر کنید۔
جی، آپ کو ایک فارم دیا جاتا ہے اور آپ سے کہا جاتا ہے براہ مہربانی اس فارم کو پر کریں۔ آپ مطلوبہ فارم کو پر کرتے ہیں، جو انگریزی اور فارسی دونوں زبانوں میں سے کسی ایک زبان میں پر کیا جا سکتا ہے۔ آپ فارم پر کرنے کے بعد متعلقہ فرد سے دوبارہ گفتگو کا آغاز اس طرح سے کرتے ہیں۔
بفرمائید۔
متشکرم، این کلید۔
جی، آپ فارم دیتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو ریسیپشن پر موجود عملے کا فرد شکریہ ادا کرتا ہے اور آپ کو چابی پیش کرتے ہوئے کہتا ہے این کلید، یعنی یہ چابی۔
اتاق من در کدام طبقه است؟
طبقه دهم، شماره اتاق 110۔
آپ پوچھتے ہیں کہ میرا کمرہ کس منزل پر واقع ہے؟ جواب دیا جاتا ہے کہ آپ کا کمرہ 10ویں منزل پر ہے اور آپ کے کمرے کا نمبر ہے 110۔ آپ پوچھتے ہیں
آسانسور کجاست؟
سمت راست۔
آپ نے پوچھا کہ آسانسور کجاست، یعنی لفٹ کہاں ہے، آپ کو جواب ملتا ہے دائیں طرف۔ جی، آپ بذریعہ لفٹ 10ویں منزل پر آتے ہیں اور اپنے کمرے میں جا کر سب سے پہلا کام جو کرتے ہیں وہ کمرے کی ایک ایک چیز کا جائزہ لیتے ہیں۔ ہر چیز اپنی جگہ پر اور سلیقے سے رکھی ہوئی ہے۔ آپ اطمینان کا سانس لیتے ہیں اور اپنا سامان سیٹ کرنے کے بعد اپنے آئندہ پروگرام پر غور کرنے لگتے ہیں۔ جی ہاں، آپ غور کیجئے اور ہمیں رخصت دیجئے، اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی۔
خدا نگہدار۔
ہر سفر کے لیے ایک ضرورت ہے یہ، خود قیادت ہے یہ، عصر نو کی صدا ہے یہ سب کی مراد۔
Yeah. ساری انسانیت کی یہی شان ہو, وہ کسی بھی عقیدے کا انسان ہو, اتحاد عمل اس کی پہچان ہو, بس عقیدہ یہی, بس یہی اعتقاد, اتحاد 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 اتحاد. ظلم کیا ظالموں یہ طاقت کیا, صبر کے سامنے کوئی کثرت کیا, تم اگر ایک ہو پھر یہ ظلمت کیا, خون میں اپنے پیدا کرو اعتماد, ہو اگر ایک ہی وقت کا کارواں, امت مسلمان ہو یہاں سے وہاں, سر اٹھائے نہ کوئی عزیزی یہاں, سب کی ٹھوکر پہ ہوں شمرو ابن زیاد, اتحاد 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 اتحاد. آؤ بدلے زمانے کی تقدیر بھی, پھر ہو زندہ پلس تینوں کشمیر بھی, توڑ دیں ظلم و نفرت کی زنجیر بھی, آدمیت رہے پھر زمانے میں شاد, مرد حق کو اسی فکر سے کام ہے, یہ امام خمینی کا پیغام ہے, یعنی عارف حسینی کا اقدام ہے, دے رہا صدا اے تمہیں اجتہاد, اتحاد 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 حق کی قوت ہے سے مسلمان سے, گرم جوشی رہے جوش ایمان سے, فکر ہو منسلک فکر قرآن سے, زندگی ہو سرا پا مسلسل جہاد, اس جہاں میں اگر کچھ بقا چاہیے روح اس
نام سے ایک وفا چاہیے سیرت احمد مجتبیٰ چاہیے یہ حقیقت رہے سب کے ذہنوں کو یاد قوم کے سب ارادے نکھرتے رہیں باہمی الفتوں سے سنورتے رہیں گانیاں اپنے جذبے ابھرتے رہیں اپنی ملت رہے زندہ او زندہ باد
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران کی اردو سروس سے پروگرام آئیے فارسی سیکھیے سماعت فرما رہے تھے، اور آئیے اب اس مرحلے میں سماعت فرمائیے ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کا تیسرا اور آخری بلٹن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے، سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ ایران کے وزیر خارجہ نے اپنے دورے چین میں اس ملک کے اعلی حکام سے ملاقات کی۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس راخچی نے کہا ہے کہ ایران میں افزودہ کیا گیا یورینیم مکمل طور پر قانونی اور آئی اے ای اے کی نگرانی میں ہے۔ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے پہلگام علاقے میں ہونے والے دہشت گردانہ واقعے پر پاک ہند کشیدگی اپنے عروج پر پہنچ گئی۔ تحریک حماس نے تاکید کی ہے کہ فلسطینیوں کی استقامت قومی دفاع اور بین الاقوامی قوانین کے عین مطابق ہے۔ لیجیے اب خبریں تفصیل سے ملاحظہ فرمائیے۔ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس راخچی نے اپنے دورے چین کے موقع پر اس ملک کے وزیر خارجہ سمیت مختلف اعلی حکام سے ملاقات کر کے باہمی تعلقات سمیت علاقائی امور پر تبادلہ خیال کیا۔ ایران اور چین کے وزرائے خارجہ نے بیجنگ میں ملاقات کے دوران دو طرفہ تعلقات سمیت علاقائی امور پر تبادلہ خیال کیا۔ ایران اور چین بین الاقوامی امور سے متعلق مشترکہ نقطہ نظر کی بنیاد پر، باہمی اعتماد و احترام کی بنیاد پر باہمی مفادات کو یقینی بنانے کے لیے سنجیدہ اقدامات کر رہے ہیں، اور فریقین کے درمیان اعلیٰ سطح پر مسلسل صلاح و مشورے اور تمام شعبوں میں تعلقات کو فروغ دینے کے عزم کی واضح ثبوت ہے۔ سید عباس عراقچی نے کہا کہ ایران کے پرامن ایٹمی پروگرام اور مذاکرات کے سلسلے میں ایران اور چین کے درمیان ممتاز سطح پر اتفاق رائے پایا جاتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ عالمی سطح پر امریکہ کی تسلط پسندانہ اور ظالمانہ پالیسیوں کے سلسلے میں بھی چین کے وزیر خارجہ سے تفصیل سے گفتگو ہوئی۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ صدر مملکت مسعود پزشکیان بہت جلد چین کا دورہ کریں گے اور اس کے بعد رواں سال ستمبر کے مہینے میں شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس میں بھی شرکت کریں گے۔ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی اپنے دورے بیجنگ کے موقع پر چین کی کمیونسٹ پارٹی کی پولیٹیکل بیورو کی اسٹینڈنگ کمیٹی کے رکن اور چین کے نائب وزیر اعظم ڈینگ ژوژیانگ سے بھی ملاقات کی۔ ملاقات میں فریقین نے دونوں ممالک کے درمیان دوستانہ تعلقات کی طویل تاریخ کا ذکر کرتے ہوئے چین ایران جامع اسٹریٹجک شراکت داری کے فریم ورک کے اندر تعاون کی تازہ ترین صورتحال کا جائزہ لیا اور 25 سالہ جامع تعاون کے منصوبے پر عمل درآمد کو تیز کرنے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔ دوسری جانب ایران کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ایران میں یورینیم کی افزودگی مکمل طور پر بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی کی نگرانی میں جاری ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے کہا ہے کہ ایران میں افزودہ کیا گیا ہر ایک ملی گرام یورینیم مکمل طور پر مسلسل بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی کی نگرانی میں ہے۔ چین کے دورے کے دوران سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر سید عباس عراقچی نے کہا کہ صہیونی حکومت اور بعض مفاد پرست گروہوں کی جانب سے مذاکراتی عمل کو ناکام بنانے کی کوششیں سب پر عیاں ہو چکی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہمارے سیکورٹی ادارے ماضی میں تخریب کاری اور قتل کی کوششوں کے تناظر میں پوری طرح الرٹ ہیں تاکہ کسی بھی اشتعال انگیزی کا بر وقت جواب دیا جا سکے۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ شنگھائی تعاون تنظیم کے رکن ممالک کے عدلیہ کے سربراہوں کے اجلاس میں پیش کی جانے والی تجاویز قابل غور ہیں۔ قانونی امور میں ایران کے نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس کے موقع پر عدلیہ حکام کے اجلاس میں ایران کے عدلیہ کے سربراہ حجت الاسلام محسنی اشجعی کی شرکت کو اہم قرار دیا۔ کاظم غریب آبادی نے شنگھائی تعاون تنظیم کے اس سطح کے 20ویں اجلاس میں ایران کی جانب سے پیش کی جانے والی تجاویز کی اہمیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مجرموں کے تعاقب، دہشت گردی کے مقابلے میں ہم آہنگی اور مختلف شعبوں میں قانونی سفارت کاری کے فروغ میں ایران کی تجاویز کو قابل غور قرار دیا۔ قابل ذکر ہے کہ اس سطح کا شنگھائی تعاون تنظیم کا 21ویں اجلاس 2026 میں تہران میں منعقد ہوگا۔ پاکستان اور ہندوستان کے سیاسی حالات شدید کشیدہ ہو گئے ہیں۔ پاکستان نے ہندوستان کے ناظم الامور کو دفتر خارجہ طلب کر کے اپنے جوابی فیصلوں سے تحریری طور پر آگاہ کر دیا۔ سفارتی ذرائع کے مطابق ہندوستانی ناظم الامور گیتا سری واستو کی دفتر خارجہ طلبی کی گئی۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ پاکستانی دفتر خارجہ نے ہندوستانی ناظم الامور کو باضابطہ تحریری طور پر پاکستان کے فیصلوں سے آگاہ کر دیا، جبکہ ہندوستانی ہائی کمیشن کے ڈیفنس، ایئر اور نیول اتاشی کو ناپسندیدہ قرار دینے کے فیصلے سے آگاہ کیا گیا۔ سفارتی ذرائع کا کہنا ہے کہ ہندوستانی ڈیفنس، نیول اور ایئر اتاشی و سپورٹنگ اسٹاف کو پاکستان چھوڑنے کے فیصلے اور پاکستان ہندوستانی ناظم الامور کو سفارتی تعلقات نچلی سطح پر لانے کے فیصلوں سے بھی آگاہ کیا گیا۔ ذرائع نے کہا ہے کہ ہندوستانی ہائی کمیشن کے عملے کو 30 افراد تک محدود کرنے کے فیصلے اور سکھ یاتریوں کے علاوہ تمام ہندوستانی شہریوں کو 48 گھنٹوں میں پاکستان چھوڑنے، واگا چیک پوسٹ بند کرنے کے فیصلے سے بھی انتباہ جاری کیا گیا۔ علاوہ ازیں پاکستان نے ہندوستان کو باضابطہ تمام ہندوستانی کمرشیل پروازوں کے لیے فضائی حدود بند کرنے کے فیصلے سے بھی خبردار کر دیا، جبکہ ہندوستان کو سنتاس معاہدے کی ایک طرفہ معطلی کے جواب میں شملہ اور دیگر پاک ہندوستان معاہدے معطل کرنے کے امکانات کا بھی اندیا دیا ہے۔ سفارتی ذرائع کا مزید کہنا تھا کہ پاک ہند تجارت بشمول بالواسطہ تجارت کی معطلی کے فیصلے سے بھی آگاہ کیا گیا۔ فیصلے نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے اجلاس میں سول عسکری قیادت کی ہدایت کی روشنی میں کیے گئے ہیں۔ دوسری جانب ہندوستانی وزارت خارجہ نے غیر ملکی سفیروں کو بہلگام حملے پر بریفنگ دی ہے۔ نئی دہلی سے ہندوستانی میڈیا کے مطابق اس حوالے سے امریکہ، برطانیہ، روس، فرانس، چین، جاپان اور یورپی یونین کے سفیروں کو بریفنگ دی گئی۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق ہندوستان نے پاکستان کے لیے ویزا سروس معطل کر دی۔ ہندوستان میں پاکستانی باشندے ویزا کی مدت ختم ہونے سے پہلے ملک چھوڑ دیں۔ ہندوستانی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان میں موجود ہندوستانی باشندے جلد از جلد ہندوستان روانہ ہو جائیں۔ ہندوستانی وزارت خارجہ نے مزید کہا کہ پاکستان کے لیے جاری کیے گئے تمام ویزے منسوخ کر دیے گئے ہیں۔ میڈیکل ویزے 29 اپریل تک کار آمد رہیں گے۔ دنیسنا، ہندوستان میں امریکی سفارت خانے نے اپنے شہریوں کے لیے الرٹ جاری کر دیا ہے۔ نئی دلی میں امریکی سفارت خانے کا کہنا ہے کہ ہندوستان میں امریکی شہری جموں کشمیر کا سفر نہ کریں۔ جموں کشمیر میں دہشت گرد حملوں، تشدد واقعات اور بے امنی کا خطرہ موجود ہے۔ ادھر ہندوستان کی اپوزیشن جماعت کانگریس نے پہلگام حملے کو انٹیلیجنس کی ناکامی اور سیکورٹی کی خامی قرار دیتے ہوئے سیکورٹی کی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق کانگریس نے کہا کہ پہلگام حملے میں انٹیلیجنس ناکامی اور سیکورٹی کی خامی کا جامع تجزیہ ہونا ضروری ہے۔ کانگریس کا مزید کہنا تھا کہ عوامی مفاد میں اس انٹیلیجنس ناکامی اور سیکورٹی خامیوں پر سوالات اٹھانے چاہیے۔ ہندوستانی وزیراعظم نریندر مودی نے کہا کہ دہشت گردوں ان کے سرپرستوں کو ایسی سزا دی جائے گی جو انہوں نے سوچا بھی نہ ہوگا۔ میڈیا ذرائع کے مطابق ہندوستان کے وزیراعظم نے کہا کہ پہلگام کی وادی بیسرن میں ہوئے اس حملے نے پورے ملک کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ ہم نے اپنے بیٹے، بھائی اور شریک حیات کھو دیے ہیں۔ کوئی بنگالی تھا، کوئی کنڑ بولتا تھا، کوئی مہاراشٹرا کا تھا، کوئی اڑیسہ، کوئی گجراتی، کوئی بہار کا سپوت تھا۔ آج کرگل سے کنیا کماری تک ہمارا غم اور غصہ ایک جیسا ہے۔ نریندر مودی نے کہا کہ یہ حملہ نہتے اور بے گناہ سیاحوں پر نہیں بلکہ ہندوستان کی روح پر حملہ تھا۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ وہ بہت صاف الفاظ میں کہتے ہیں کہ جنہوں نے یہ حملہ کیا ہے انہیں ان کے سرپرستوں کو ایسی سزا دی جائے گی جو انہوں نے سوچا بھی نہ ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ 140 کروڑ ہندوستانیوں کی طاقت اب دہشت گردی کے سرپرستوں کی کمر توڑ دے گی۔ انہوں نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ دہشت گردی کے بچے کھچے اڈے بھی صفحہ ہستی سے مٹا دیے جائیں۔ ہم زمین کے آخری سرے تک ان کا پیچھا کریں گے اور انہیں انصاف کے کٹہرے تک لے کر آئیں گے۔ فلسطین کی مرکزی کونسل کے اجلاس میں فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس کے بیانات کے بعد فلسطینی رہنماؤں میں گہری تشویش کی لہر دوڑ گئی اور ان کے متنازعہ بیانات کو فلسطین کے قومی مفادات کے خلاف اندرونی تقسیم کو مزید بڑھانے کا سبب قرار دیا جا رہا ہے۔ القدس نیٹ ورک کو انٹرویو دیتے ہوئے فلسطین کی قومی اسمبلی کے ایک رکن نے کہا کہ مرکزی کونسل میں فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس کے بیانات ان لوگوں کی توہین ہے جو اب ان سے امیدیں کھو بیٹھے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ الفاظ قومی اتحاد میں رکاوٹ ہیں کہ کوئی بھی فلسطینی ایسے لوگوں سے اتحاد نہیں کر سکتا جو ان پر غیر قومی ہونے کا الزام لگاتے ہیں اور انہیں فلسطینی عوام کے نقصانات کا سبب سمجھا جاتا ہے جبکہ نقصانات کی وجہ قابضین ہیں۔ دریاسنا، مرکزی کونسل میں فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس کے بیانات پر فلسطین کی تحریک حماس نے سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ تحریک حماس نے اس قسم کے بیانات کو فلسطینی شہداء کے خون سے مذاق قرار دیتے ہوئے کہا کہ فلسطینیوں کے عزائم قابل قدر ہیں جن کو پورا کرنے کی راہ اب تک فلسطینیوں کی جانب سے وسیع پیمانے پر خون کا نذرانہ پیش کیا جاتا رہا ہے۔ تحریک حماس نے تاکید کی ہے کہ فلسطینیوں کی استقامت قومی دفاع اور بین الاقوامی قوانین کے عین مطابق ہے۔ دوسری جانب صہیونی فورسز نے مقبوضہ مغربی کنارے میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 50 سے زائد فلسطینیوں کو حراست میں لے لیا جن میں کم سن بچے اور خواتین بھی شامل ہیں۔ آئیے یہ کہ سربراہ رافائل گروسی نے تہران اور واشنگٹن کے مذاکرات پر خوشی ظاہر کی ہے۔ آئیے یہ کہ سربراہ رافائل گروسی نے ایک بیان میں دعویٰ کیا ہے کہ وہ امریکی ایلچی ویٹکاف کے ساتھ رابطے میں ہیں، تاہم انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ایران امریکہ کے مذاکرات کے نتیجے کا اندازہ لگایا نہیں جا سکتا۔ رافائل گروسی نے اس معاملے میں آئی اے ای کے کردار کے بارے میں کہا کہ ایٹمی توانائی کی عالمی ایجنسی ان دو طرفہ مذاکرات کا حصہ نہیں ہے، لیکن معاہدے کی صورت میں اس کی تصدیق اور اس کی ضمانت فراہم کرنے کے لیے تیار ہے۔ آئیے یہ کہ سربراہ نے کہا کہ ایرانی فریق مذاکرات میں سنجیدہ ہے اور معاہدے کے حصول کے لیے بھرپور کوشش کر رہا ہے۔ مقبوضہ بیت المقدس میں صہیونی وزیر اعظم نتنیاہو کی رہائش گاہ کے قریب ایک مشکوک ڈرون گر کر تباہ ہو گیا۔ عبرانی میڈیا نے خبر دی ہے کہ مقبوضہ بیت المقدس میں اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو کی رہائش گاہ کے قریب ایک مشتبہ ڈرون گر کر تباہ ہوا ہے۔ صہیونی وزیر اعظم کے دفتر کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ نتنیاہو کو ہولوکاسٹ کی یاد میں منعقدہ تقریب میں شرکت کرنا تھی، تاہم وزیر اعظم وقت پر تقریب میں نہیں پہنچ سکے، جس کی وجہ سے سیکورٹی اداروں کی جانب سے ایک مشتبہ ڈرون کی موجودگی کے متعلق جاری کردہ انتباہ تھا۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان نے فلسطین کے مقبوضہ علاقوں میں صہیونی حکومت کے اہم اہداف پر دو ڈرون اور میزائل حملوں کی خبر دی ہے۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان یحییٰ سری نے ایک بیان میں کہا ہے کہ یمن کے میزائل یونٹ نے ایک منفرد فوجی آپریشن کرتے ہوئے حیفا شہر میں صہیونی دشمن کے ایک اہم ہدف کو ہائپر سونک بیلسٹک میزائل سے نشانہ بنایا۔ ان کا کہنا تھا کہ آپریشن کامیاب رہا اور دشمن کا انٹرسپشن سسٹم میزائل کا مقابلہ کرنے میں ناکام رہا۔ یحییٰ سری نے مزید کہا کہ اس میزائل حملے سے صہیونیوں میں خوف و ہراس پھیل گیا اور 20 لاکھ سے زائد صہیونی پناہ گاہوں میں بھاگ گئے۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان نے یہ بھی بتایا کہ یمن کے ڈرون یونٹ نے بھی ایک فوجی کارروائی میں یافا ڈرون کے ذریعے مقبوضہ شہر یافا میں ایک اہم ہدف کو نشانہ بنایا۔ حجت الاسلام سید حسن خمینی نے تہران میں ویٹیکن کے سفیر سے ملاقات اور انہیں پوپ فرانسس کے انتقال پر تعزیت پیش کی۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے سید حسن خمینی نے پوپ فرانسس کے انتقال پر تعزیت کے لیے تہران میں ویٹیکن کے سفارت خانے تشریف لے گئے اور تعزیتی کتاب پر دستخط کیے۔ انہوں نے پوپ فرانسس کے 2 سال قبل عراق کے دورے کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ مجھے امید ہے کہ کیتھولک چرچ اور دینی درگاہ حوض المیہ قم کے درمیان علمی تعاون پہلے سے زیادہ مضبوط ہوگا۔ بنگلہ دیش میں مذہبی جماعتوں کے اتحاد نے خواتین کمیشن کی تحلیل کا مطالبہ کیا ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق بنگلہ دیش کی مذہبی جماعتوں کے اتحاد نے خواتین کے کمیشن کی سفارشات کو اسلام کے منافی قرار دیتے ہوئے اس کو ختم کیے جانے کا مطالبہ کیا ہے۔ یاد رہے کہ بنگلہ دیش میں شیخ حسینہ کی حکومت کے خلاف ملگیر مہم کے نتیجے میں ان کی حکومت کے سقوط کے بعد نوبل انعام یافتہ دانشور محمد یونس کی انتظامیہ نے تشکیل دیا تھا۔ حفاظت اسلام نامی تنظیم کے رہنما نے اصلاحات کے لیے کمیشن کی سفارشات کو اسلام کے منافی قرار دیا اور کہا ہے کہ عورتوں و مردوں میں برابری کا نظریہ مغرب کا دیا ہوا ہے۔ امریکی سینٹ کے ڈیموکریٹ سینئر کریس ون ہولن نے غزہ کا محاصرہ ختم کرنے اور جنگ بندی کا اعلان کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ریاست میریلینڈ سے تعلق رکھنے والے سینیٹر نے بدھ کو اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر لکھا کہ گزشتہ 50 دنوں سے غزہ کے عام شہری مکمل محاصرے میں ہیں اور ان تک کسی طرح کی خوراک اور انسان دوستانہ امداد نہیں پہنچ رہی ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں ختم ہوئیں۔ سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے خبروں کا تیسرا بلٹن سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیے آخری پروگرام دعائے کمیل۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، علی عباس رضوی انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید ہے کہ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آج بھی بخیر و عافیت ہوں گے۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے یمن پر مسلسل امریکی جارحیت۔ اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے۔ اپنے معزز مہمانوں سے ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں۔ آپ مسلسل خبروں میں ملاحظہ فرما رہے ہوں گے کہ یمن کے مختلف علاقوں خاص طور پر دارالحکومت صنعاء اور مارب اور سعدہ جیسے صوبوں نیز الحدیدہ بندرگاہ پر امریکہ اور برطانیہ کے وحشیانہ حملے بدستور جاری ہیں اور پچھلے چند ہفتوں کے دوران ان حملوں میں شدت بھی آ گئی ہے۔ امریکہ کے جنگی طیاروں نے یمن کی دارالحکومت صنعاء اور اسی طرح صوبہ مارب کے مختلف علاقوں کو اپنی وحشی گری اور جارحیت کا نشانہ بنایا اور ان حملوں میں بھی متعدد یمنی شہری شہید اور زخمی ہوئے۔ یمن پر امریکہ اور برطانیہ کے حملے ایک ایسے وقت ہو رہے ہیں جب یمنی فوج، عوام اور حکومت نے یہ اعلان کر رکھا ہے کہ ہم غزہ کے مظلوم اور دلیر و مجاہد عوام کی حمایت بدستور جاری رکھیں گے۔ یمن کی مسلح افواج نے واضح طور پر کہا کہ جب تک غزہ پر غاصب صہیونی حکومت کے حملے جاری رہیں گے وہ بحیرہ احمر، بحیرہ روم اور آس پاس کے جو بحیرہ اسود کے علاوہ دیگر جو علاقے ہیں اور خلیج عدن میں صہیونی حکومت کی جو زیر قبضہ بندرگاہیں ہیں ان کی طرف جانے والے بحری جہازوں کو نشانہ بنائیں گے اور صہیونیوں کو چین کی سانس نہیں لینے دیں گے۔ صہیونی حکومت کی حمایت میں امریکہ اور برطانیہ نے یمن کے مختلف علاقوں کو نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے اور ان حملوں میں تیزی آ گئی ہے۔ آج ہم اس موضوع پر گفتگو کریں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ یمن کی فوج، یمن کے عوام تو غزہ کے مظلوم عوام کی حمایت میں اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور جوابی کاروائیاں کر رہے ہیں، لیکن اسی چیز کو بہانہ بنا کر امریکہ اور برطانیہ یمن پر حملہ کر رہے ہیں، لیکن عالم عرب خاص طور پر عرب حکمراں یمن پر امریکہ اور برطانیہ کی جارحیت کی مذمت تک کرنے سے بچ رہے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے، اس کے علل و اسباب کیا ہیں؟ دوسری جانب یمن کی فوج اور عہدیداروں نے کہا ہے کہ امریکی جارحیت بالآخر ناکام اور شکست سے دوچار ہو کر رہے گی اور ہم فلسطین کے عوام کی حمایت بدستور جاری رکھیں گے۔ اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے اپنے معزز مہمانوں سے۔ ہمارے ساتھیوں نے یہاں پر ایک رپورٹ تیار کی، پہلے اسے دیکھتے ہیں، پھر آپ کی خدمت میں اور اپنے مہمانوں کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔
غزہ کے مظلوم عوام کی یمنی شہریوں، حکومت اور افواج کی جانب سے حمایت کیے جانے کے باعث امریکی جنگی طیاروں نے آج بھی یمن کے دارالحکومت صنعاء کو وحشیانہ جارحیت کا نشانہ بنایا۔ یمن کے ایک سیکورٹی ذریعے کا کہنا ہے کہ امریکی جنگی طیاروں نے صنعاء پر 3 بار حملہ کیا۔ یمنی ذرائع کے مطابق امریکی جنگی طیاروں نے اسی طرح معارب اور کئی دیگر صوبوں کے مختلف علاقوں کو بھی جارحیت کا نشانہ بنایا۔ یمن کی مسلح افواج امریکی جارحیت کا مقابلہ کرتے ہوئے غزہ کی تحریک استقامت کی بھرپور حمایت جاری رکھے ہوئے ہیں اور انہوں نے زور دے کر کہا کہ جب تک غزہ کے خلاف صہیونی جارحیت بند اور اس علاقے کا محاصرہ ختم نہیں ہوگا، فلسطینیوں کی حمایت میں ان کی کاروائیاں جاری رہیں گی، جن میں بحر ہند اور بحیرہ احمر میں امریکہ و اسرائیل کے بحری جہازوں پر حملہ بھی شامل ہے اور اب تک بارہا اس قسم کے حملے کیے جاتے بھی رہے ہیں۔ اس درمیان یمن کی مسلح افواج کے ترجمان نے 2 حساس صہیونی اہداف اور 2 امریکی طیارہ بردار جہازوں کو نشانہ بنانے کا اعلان کیا ہے۔ یمنی مسلح افواج کے ترجمان یحیی سری نے ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ یمنی مسلح افواج نے صہیونی حکومت کے خلاف 2 فوجی آپریشن انجام دیے ہیں، جن میں پہلی کارروائی میں اسقلان کے مقبوضہ علاقے میں ایک اہم صہیونی ہدف کو یافا ڈرون کے ذریعے نشانہ بنایا گیا۔ یمنی مسلح افواج کے ترجمان نے بیان میں مزید کہا کہ دوسری کارروائی میں مقبوضہ فلسطین کے جنوب میں واقع علاقے ام الریش میں صہیونی فوجی اہداف کو سمد 1 نامی ڈرون سے نشانہ بنایا گیا۔ یمنی مسلح افواج کے ترجمان نے تاکید کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ کے خلاف پہلی کارروائی شمالی بحیرہ احمر میں میزائل اور ڈرون فورس کے ذریعے کی گئی، جس میں طیارہ بردار بحری جہاز ٹرومین اور اس سے منسلک آلات کو 2 کروز میزائلوں اور 2 ڈرونز کے ذریعے نشانہ بنایا گیا۔ یحیی سری نے مزید بتایا ہے کہ ڈرون اور میزائل فورس کی جانب سے کیے گئے دوسرے آپریشن میں بحیرہ عرب میں امریکی طیارہ بردار بحری جہاز ونسن اور اس سے منسلک آلات کو 3 کروز میزائلوں اور 4 ڈرونز سے نشانہ بنایا گیا۔
اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے یہاں ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ایران کے ممتاز اور سینئر طرز نگار جناب ڈاکٹر حمید رضا اعتمادی صاحب کو۔ اس کے علاوہ بھی ہمارے ساتھ اسکائپ پہ مہمان ہوں گے، لیکن آغاز کرتے ہیں جناب ڈاکٹر اعتمادی صاحب سے۔ السلام علیکم جناب اعتمادی صاحب۔
میں بھی آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں.
جی ڈاکٹر احمد صاحب، ان دنوں خاص طور پر یمن پر امریکہ اور برطانیہ، خاص طور پر امریکہ کی جارحیتوں میں شدت آ گئی ہے، اس سے امریکہ کیا حاصل کرنا چاہتا ہے اور کیا پیغام دینا چاہتا ہے یمن کے عوام، حکومت اور فوج کو؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو کچھ ان چند دنوں کے دوران ہوا ہے، اور خاص طور سے جب ابراہیم ایکارڈ کی بات امن کے یمن کے خلاف استعمال کرنا شروع کیا، اس میں دو مسائل سب سے اہم رہے ہیں. ایک جو ہے وہ استقامت کا، جو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یمن والوں نے اس دن سے اپنی کوشش کی کہ استقامتی محاذ کو تقویت دی جائے اور ساتھ ہی فلسطین کے لوگوں کی حمایت کی جائے. اور اس یہ جو صورتحال پیدا آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس خطے کے اندر جو یمن کے عوام اور خاص طور سے اس پورے خطے کے اندر جو جوش اور جذبہ پیدا ہوا استقامت کے حوالے سے، اور ایک جنرل جو موبلائزیشن ہے صہیونی حکومت کے خلاف، وہ اس علاقے کے اندر دکھائی دے رہی ہے.
جی
اب دیکھنا امریکہ کیوں اس میں کودا ہے، جبکہ ہم میں عرض کرنا چاہوں گا کہ جب حماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی طے ہو گئی اور تو طے یہ ہوا تھا کہ قیدیوں کا آزاد کیا جائے گا، لیکن اس ہم نے یہ دیکھا کہ نیتن یاہو جنگ بندی کے حوالے سے مزید گفتگو کو آگے بڑھانے میں ناکام رہا، اور اسرائیل نے اس جنگ بندی کو قبول کرنے کے لیے آماد نہیں تھا. وہ چاہتا تھا کہ حماس کے خلاف فتح حاصل کی جائے غزہ میں، یہ لہذا انہوں نے اس نے گفتگو کا جو سلسلہ آگے بڑھانے سے گریز کیا، اور غزہ کے عوام پر غزہ کے عوام کے قتل عام کا سلسلہ اس نے مزید تیز کر دیا، اور خاص ہی اس نے اقتصادی جو محاصرہ ہے اس کو بھی شدید کر دیا. مسٹر
ابھی ہم حاضر ہوتے ہیں، ٹرمپ کی طرف آتے ہیں کہ اس کے کیا عزائم اور کیا ارادے ہیں. اس وقت ہمارا رابطہ ہوا ہے جناب جری حیدر صاحب سے، جو ممتاز دانشور ہیں. السلام علیکم جناب.
علیکم السلام ورحمۃ.
جی سوال یہ ہے کہ غزہ کے مظلوم عوام اور فلسطینیوں کی حمایت میں یمن اٹھ کھڑا ہوا ہے، تو ظاہر ہے کہ اگر یمن اٹھ کھڑا ہوا ہے اور فلسطینیوں کی حمایت میں آواز بلند کر رہا ہے اور عملی اقدام بھی کر رہا ہے اور غاصب صہیونی حکومت کی بندرگاہوں کی جانب جانے والے بحری جہازوں کو نشانہ بنا رہا ہے، تو اس میں ٹرمپ، امریکہ یا برطانیہ کے کیا بیچ ہو سکتا ہے؟
دیکھیے بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو جو پروکسی وار کی بار بار جو ہے وہ رٹ لگائی جاتی ہے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی جانب سے کہ خطے کے اندر جو ہے وہ پروکسی وار جو ہے وہ لڑی جا رہی ہیں مختلف قوتوں کی جانب سے، تو در حقیقت اگر صحیح تجزیہ کیا جائے تو خطے کے اندر ایک ہی پروکسی ہے اور اس پروکسی کا نام اسرائیل ہے کہ جو عالمی استکبار کی پروکسی ہے اس خطے کے اندر. اور جب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی اسرائیل کے کسی بھی مفادات کو نقصان پہنچتا ہے اور وہ اس کا جواب دینے سے قاصر رہتا ہے یا ناتوانی دکھاتا ہے، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے جو حقیقی اتحادی ہیں وہ میدان میں آ جاتے ہیں اور اس کی حمایت کرنے لگتے ہیں. جیسا کہ ہم نے غزہ کی جنگ میں دیکھا کہ اسرائیلی اسلحہ کتنا جو ہے وہ بیرون ممالک سے جو ہے امپورٹ کروائے کر جو ہے وہ غزہ مظلومین پر جو ہے ابھی تک جو ہے وہ وار اس کے کیے جا رہے ہیں. اسی طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یمن جب غزہ مظلومین کے لیے، یہ فلسطینی مظلومین کے لیے صف اول کے جو ہے وہ وار کر رہا ہے اور اس جنگ کے اندر صف اول میں آ چکا ہے، تو اس کی مقابل میں کہ اسرائیل جواب دینے کے لیے امریکہ اور اس کے اتحادی جو ہے وہ براہ راست یمن پر وار کر رہے ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ خطے کے اندر واحد پروکسی ہے عالمی استعمار اور عالمی استکبار کی، اور یہی وجہ ہے کہ یمن جب کھڑا ہو گیا مظلومین کی حمایت میں تو اس کے جواب دینے کے لیے خود عالمی استعمار اور استکبار جو ہے وہ میدان میں آ گیا ہے، اور یمن کے اوپر جو ہے وہ حملہ آور ہے اور مختلف طریقے سے زمینی اور ہوائی یا اسی طرح جو اس کو جواب دینے کے لیے مختلف طور طریقے ہیں وہ استعمال کی جا رہے ہیں. جدید ترین ٹیکنالوجی جو ہے یمن کے اندر استعمال کی جا رہی ہے، حالانکہ یمن جو ہے صرف اس کا ایک دعویٰ ہے اور وہ یہ کہ غزہ کے مظلومین تک کا جب تک محاصرہ جاری رہے گا، جب تک ان کے اوپر ظلم اور بربریت جاری رہے گی، جب تک ان کے ننھے ننھے بچوں کو جو ہے وہ شہید کرتے رہا جائے گا، تو ہم ان کی حمایت کے اندر اسرائیل پر وار کرتے رہیں گے, اور جیسے ہی یہ ظلم اور بربریت ختم ہو جائے گی تو ہمارے وار بھی ختم ہو جائیں گے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عالمی استعمار اور استعمار کی دیدہ دلیری کے بجائے اس کے کہ اسرائیل کی ظلم اور بربریت کو ختم کیا جائے, مظلوم فلسطینی کے حقوق کی پامالی کو ختم کی جائے, الٹا جو مظلومین کا ساتھ دینے والے ہیں, جو ان کے خلاف.
جری صاحب, یہی پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ظاہر ہے جری ادھر صاحب, سوال یہی پیدا ہوتا ہے, سوال یہی ہے کہ اسرائیل غزہ پر حملے کر رہا ہے اور یمن نے واضح طور پر کہا کہ ہم مظلوموں کی حمایت کریں گے, تو یہاں پر جو آپ نے پروکسی کی بات کی ہے تو ٹھیک ہے, ظاہر ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ پروکسی ہے استعماری طاقتوں اور خاص طور پر امریکہ کی, اور امریکہ اس کا ہمیشہ ظاہر ہے کہ امریکہ اگر ایک دن ہاتھ کھینچ لے تو اسرائیل جو ہے وہ باقی نہیں رہ سکتا, اس میں بھی شک نہیں ہے. جب یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو یہ عرب اور اسلامی ممالک کے کم سے کم زبانی طور پر ہی صحیح یمن کا ساتھ دیں.
دیکھیے یہی تو افسوس بات ہے, یعنی ایک طرف ہم غزہ میں ماؤں کی فریادیں سن رہے ہیں, بچوں کے گریے سن رہے ہیں, اس سے زیادہ یہ بہت دردناک ہے, لیکن اس سے زیادہ دردناک یہ ہے کہ جو رد عمل آ رہا ہے مسلمان ممالک کی جانب سے اور جو خاموشی ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے, یہ غزہ کے مظلومین کی فریادوں اور ان کے رونے کی آوازوں سے زیادہ دردناک ہے. اور یہ صرف یہ نہیں بلکہ ہم نے یہ بھی سنا کہ حماس کے ایک انتہائی اعلیٰ سطحی آفیشل نے باقاعدہ یہ شکایت کی کہ ہمیں یہ پتہ چلا کہ ایک اسلامی برادر ملک کے جو فلاحی ادارے کے کارکنان ہیں وہ فلاحی کارکنوں کی شکل میں اور امدادی کاروائیوں کی بہانے وہ غزہ کے اندر داخل ہوئے, اور برعکس کے وہ مظلومین کے زخموں پر مرہم رکھتے انہوں نے اسرائیلیوں کے لیے جاسوسی کی, اور حماس کے اسٹریٹجک ایسٹس اور ان کے مین ہیڈ کوارٹرز اور ان کے جو اہم ترین مراکز ہیں ان کے پن پوائنٹ انفارمیشن اسرائیل کو لیک کی گئی. تو یہ جو ہم اس طرف جو دیکھ رہے ہیں, یہ مثلا یہ نہیں ہے کہ حمایت نہیں کی جا رہی مظلومین کی, ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ الٹا مظلومین کی پیٹ پر چھرا کھونپا جا رہا ہے.
بہت شکریہ, میں پھر حاضر ہوں گا جریدہ صاحب, پھر حاضر ہوں گا آپ کی خدمت میں. ڈاکٹر اعتمادی صاحب, یہاں پر سوال یہ ہے کہ مسلسل بمباری ہو رہی ہے, جارحیت ہو رہی ہے یمن پر, لیکن اس کے باوجود یمنی فوج اور یمن کے اعلی حکام یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم امریکہ کو شکست دیں گے. ظاہر ہے کہ یہ ان کا جذبہ ہے, یہ ان کا عزم ہے, یہ ان کا حوصلہ ہے, ارادہ ہے, ہم اس کی تعریف کرتے ہیں, لیکن کچھ زمینی حقیقت بھی تو ہوگی جس کی بنیاد پر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہر حال میں امریکہ کو شکست دیں گے. وہ کیا چیز ہو سکتی ہے جس کی بنیاد پر وہ شکست دیں گے امریکہ کو؟
دیکھیے, میں اپنی پہلی بات کو جاری رکھنا چاہوں گا پہلے کہ امریکہ نے کیوں یمن کے خلاف اپنے دوسرے دور میں فوجی کارروائی کا حکم دیا. جو ہم یہ جانتے ہیں کہ اس وقت امریکہ میں جو اقتصادی صورتحال ہے, ایک طرح سے مہنگائی کا ایک خفیہ جو کیا نام ہے پریشر ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے, اور امریکہ جو چاہتا ہے کہ امریکہ کی معیشت کو بہتر بنانے کے لیے ایک کرش پروگرام کی ضرورت ہے 2 سال کا. آپ جانتے ہیں کہ چین کی جو 2010 میں جو فاصلہ ہے معیشت میں یا جی ڈی پی میں وہ 300 ارب ڈالر کا ہے, اور یہ فاصلہ مزید امریکہ اور چین کے درمیان گہرا ہوتا چلا جا رہا ہے. یعنی چین بڑی تیزی کے ساتھ ترقی کر رہا ہے جبکہ امریکہ کو اپنے مالی وسائل کی ضرورت ہے تاکہ اندرونی جو مسائل ہیں ان کو حل کیا جا سکے. اگر آپ نے امریکی صدر کے بات کی, اگر ان کے انٹرویوز کی کو دیکھا جائے تو انہوں نے امریکہ سے 1000 عرب کنٹریز سے انہوں نے کئی 1000 ارب ڈالر کی درخواست کی ہے. یہ سب کو جو مالی منابع ہیں وہ ایک جگہ نہیں ہے, یہ ایک طریقے سے ایجاد ہو جو تیل گیس اور اس طرح سے اس کی صورت میں امریکہ کو ملیں گے. یہ جو آبنائے باب المندب اور بحیر احمر اس کا مرکزی شاہراہ یا مرکزی شہرگ ہے, لہذا جب اسرائیل نے دوبارہ غزہ پر حملہ شروع کیا اور اس نے جنگ بندی کو جاری رکھنے سے گریز کیا تو انصار اللہ نے اعلان کیا یمن کی کہ کوئی بھی جہاز اسرائیل کی جانب وہ نہیں جانے دیں گے اور اس کے اوپر وہ حملہ کریں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یمن نے استقامتی مقاومت کے محور کو کی حمایت میں ایک ایسا قدم اٹھایا ہے جیسا کہ انہوں نے آپ کے دوسرے ایکسپرٹ نے فرمایا تھا کہ جو آپ کہا تھا کہ پروکسیز کی بات کی تھی انہوں نے, رہبر انقلاب اسلامی نے بھی اپنے عید فطر کے خطاب میں فرمایا تھا کہ اس خطے کے اندر کوئی بھی پراکسی نہیں ہے، صرف ایک پراکسی ہے، وہ ہے غاصب صہیونی حکومت۔ لہذا حوثی ہوں یا کوئی ہوں، اپنی سرزمین کا دفاع کر رہے ہیں، وہ اپنے فلسطینی بھائیوں کا دفاع کر رہے ہیں، عراق والے اپنی سرزمین کا دفاع کر رہے ہیں امریکہ کے غاصبانہ قبضے کے خلاف، اور اسی طرح شام والے جب اسد کے زمانے میں اپنی سرزمین کا دفاع کر رہے تھے، اپنے وطن کا دفاع کر رہے تھے۔ لہذا اس علاقے میں، یہ علاقے کے جو وطن پرست قومیں ہیں، وہ اپنے اپنے علاقوں کا دفاع کر رہی ہیں، اپنے اپنے علاقوں کا دفاع کر رہی ہیں۔ ان طاقتوں کا اسلامی جمہوریہ ایران سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ ہم صرف ان کے، کیونکہ وہ ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، ہم ان کی حمایت کرتے ہیں، صرف اس سے سوا ہمارا ان کا کیا تعلق ہے؟ امریکہ نے اپنا دیکھا کہ اس کا جو وہ جو معاشی دو سالہ پروگرام ہے وہ سبوتاج ہو رہا ہے، لہذا اس کو تیل نہیں مل رہا، اس کو مشکلات کا سامنا ہے، اس کی اقتصادی صورتحال چین کے مقابلے میں کمزور ہوتی چلی جا رہی ہے۔ لہذا امریکہ، برطانیہ اور دیگر ممالک نے مل کر یمن کے خلاف حملوں کے آغاز کیا ہے، اور ان کو اندازہ ہو گیا ہے کہ اس علاقے سے تیل کی سپلائی میں ان کے لیے خلل واقع ہو رہا ہے، اور انہوں نے اسرائیل اور غزہ کے درمیان، حزب اللہ کے درمیان ہونے والی جنگ مندی کے بعد کہا جا رہا تھا کہ استقامتی محاذ جو ہے وہ خاموش ہو گیا۔ نہیں، استقامتی محاذ نہ کمزور ہوا ہے اور نہ خاموش ہوا ہے، بلکہ وہ مقابلہ کر رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا کہ کیا حقائق اس حوالے سے موجود ہیں زمینی طور پر، تو میں یہ عرض کروں گا کہ حقیقت یہ ہے کہ باب المندب کا علاقہ اگر نقشہ ہوتا تو میں آپ کو بتاتا۔ اسی طرح بحیرہ احمر یمن کے میزائل اور ڈرونز کے نشانے پر ہیں، اور یہ جو ان کی کارروائیاں ہیں وہ دشمن کو کحد الاکثر روک سکتی ہیں، پینیٹریشن سے اور آگے بڑھنے سے، ایڈوانسمنٹ سے۔ امریکوں کی درجنوں کشتیاں جو اس علاقے سے جہاز گزرتے ہیں، وہ ان کو اپنے کروز میزائل اور ڈرون سے نشانہ بنا رہے ہیں۔ یہ یقیناً امریکہ کے لیے انتہائی شرمندگی کا باعث ہے کہ ایک چھوٹا سا گروپ امریکہ اور اس کے جو حواری ہیں، جو اپنے آپ کو کیل کانٹے سے لیس ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کے لیے چیلنج بنا ہوا ہے۔ لہذا مسٹر ٹرمپ نے کی جو اقتصادی امریکہ کی صورتحال ہے وہ ایک طرف، اور اسی طرح دوسری جانب مسٹر نیتن یاہو کی جانب سے بات چیت کو آگے بڑھانے سے گریز حماس کے ساتھ، اور جنگ بندی کو آگے لے جانے سے جو گریز کیا ہے، اس کے نتیجے میں امریکہ کی جو معیشت ہے وہ گروی ہو گئی ہے اسرائیل کے ہاتھوں۔ لہذا امریکہ،
جی بہت شکریہ جریدر صاحب۔ آپ دیکھیں کہ مسلسل جوابی کاروائی ہو رہی ہے، اور غازی صہیونی حکومت کے جو زیر قبضہ علاقے ہیں، چاہے وہ حیفہ ہو چاہے وہ تل ابیب ہو، یمنی فوج کے میزائل آسانی کے ساتھ وہاں پہنچ رہے ہیں۔ 2023 اکتوبر سے اب تک یمن کی فوج کی دفاعی توانائیوں میں آپ کو کوئی واضح فرق نظر آیا ہے؟
جی دیکھیے، تھوڑا سا ہمیں پچھلے سوال کے پیرائے میں بھی جانا پڑے گا اس سوال کے جواب میں۔ جو یمنی گروہ ہے، حوثی گروہ جس کو انصار اللہ کہا جاتا ہے، وہ ایک فکری اور عقیدتی نہضت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور وہ ہے زیدی عقیدہ، جو ایک زیدی شیعہ گروہ ہے۔ وہ ان کے ہاں، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ کسی بھی ظلم کے خلاف قیام واجب ہے، اور ان کے یہ عقیدے میں شامل ہے۔ لہٰذا ان کا یہ قیام کرنا کسی سے ڈکٹیشن لینا نہیں ہے، کسی کے آرڈر پر نہیں ہے، بلکہ ان کے عقیدے کا حصہ ہے، اور یہی ان کا عقیدہ انہیں، یہی ان کی فکری وابستگی انہیں اس بات پر جو ہے مجبور کرتی ہے، اور اس بات پر جو ہے وہ وادار کرتی ہے کہ وہ اپنی جنگی صلاحیتوں کے اندر روز بروز پیش رفت اور ترقی لے کر آئے۔ جب بھی آپ دیکھتے ہیں کہ 10 سال جو سعودی حملہ تھا یا سعودی جنگ جو ان پر جو ہے وہ تحمیل کی گئی تھی، نافذ کی گئی تھی، انہوں نے کس طرح مقابلہ کیا اور وہ کس طرح اس کے اندر سے سرخرو ہو کر سامنے آئے۔ وہ یمن کے جو آج سے 10 سے 15 سال پہلے اتنا ہمیں ترقی یافتہ نہیں دکھتا تھا، اتنا اس کے اندر ہمیں صلاحیتیں نہیں دکھتی تھیں، لیکن ہم نے دیکھا کہ ان کی یہ جذبہ ایمانی، ان کی یہ فکری وابستگی اور ان کا یہ عقیدہ ان کو اس مرحلے پر لے آیا کہ دنیا کے جدید ترین ڈرونز اور جدید ترین بیلسٹک میزائلز کو وہ فائر کر رہے ہیں, اور یہاں تک نہیں بلکہ بعض دفعہ تو انہوں نے ہائپر سونک میزائلز بھی جو ہے وہ فائر کیے, اور یہ خود استعماری اور جو ہے مغربی میڈیا اس بات پر جو ہے متفق ہے کہ یہ جو میزائل اور ڈرونز فائر ہو رہے ہیں یہ ان کے لوکل بنے ہوئے ہیں, یہ نہیں کہیں سے انہوں نے امپورٹ کیے گئے ہوں یا کہیں سے انہیں جو ہے وہ دیے گئے ہوں. اسرائیل جو حملے کر رہا ہے مظلوم فلسطینیوں پہ, وہ جو اسلحہ اسے مل رہا ہے وہ اسے امپورٹڈ اسلحہ مل رہا ہے, دنیا کے مختلف ممالک اس کو سپورٹ کر رہے ہیں, یہاں تک کہ اگر ایک ہفتہ اس کو یہ سپورٹ نہ ملے تو اس کے اسلحے کے جو ہے نا امبار ختم ہو جائیں. لیکن یمن کے اندر جو آپ سالہ سال سے جنگ دیکھ رہے ہیں, 10 سال انہوں نے پچھلی جنگ میں مقابلہ کیا, کئی 3 سال سے ابھی یہ 2 سال سے یہ والی 7 اکتوبر کے بعد والی جنگ میں وہ لوگ موجود, تو یہ جو اسلحے استعمال کر رہے ہیں اور جس اسلحے کے پریشان ہو کر اسلحے کے ڈپوؤں سے پریشان ہو کے امریکہ مجبور ہے کہ اپنے جدید ترین B2 بومبرز جو ہے وہ اس علاقے کے اندر لے کر آئے, اس خطے کے اندر لے کر آئے اور انہیں یمن کے اوپر استعمال کرے, تو وہ ڈپو اور وہ اسلحے جو ہے خود دشمن کے اعتراف کے مطابق لوکل میڈ ہے. لہٰذا یمن نے سائنسی طور سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اتنی ترقی کی کہ انہوں نے اپنے لوکل میڈ ڈرونز بنائے, اپنے لوکل میڈ میزائل بنائے, ہائپر سونک میزائل بنائے, بیلسٹک میزائل بنائے, اور صرف یہی نہیں بلکہ اسرائیل کے جو دنیا کا بہترین آئرن ڈوم جس کا دعویٰ ہے اس کو ہفتے میں کئی دفعہ یمنی مجاہدین جو ہے نا وہ توڑ کر اس کا توڑ نکال کے ان کے میزائل جو ہیں ان کے شہروں پر جا کر لگ رہے ہیں, چاہے حیفا ہو, چاہے تل اویو ہو, چاہے ان کے بندرگاہ ہو, یا اسی طرح جو تنگرہ ہرمز ہے جسے ریڈ سی کی گزرگاہ کہا جاتا ہے جو یمن کے ساحل پر واقع ہے, تو وہاں پر بھی جو جدید ترین وار شپس ہیں امریکہ کی وہاں پر موجود ہیں. یو کے کی جو جدید ترین وار شپس ہیں جو اپنے شپس کو جو اپنے تجارتی قافلوں کو حفاظت فراہم کرنے کے لیے وہاں پر موجود ہیں, ان کو بھی ان کے بھی جدید ترین جو سٹرکچرز ہیں ان کو جو کراس کرتے ہوئے ان کو فیل کرتے ہوئے یمنی میزائل جو ہیں اور ڈرونز جو ہیں دقت کے ساتھ اور کامیابی سے اپنے نشانوں کو ہٹ کر رہے ہیں. ابھی پچھلے ہفتے ہی جو ہے وہ یمن نے جو امریکہ کا حملہ تھا اس کی جوابی کارروائی میں کئی جو ہے امریکہ کی بہترین وار شپس جو ہیں جو علاقے کے اندر روب اور دبدبے کی علامت سمجھی جاتی ہیں ان پر جو ہے بیلسٹک میزائل کامیابی کے ساتھ فائر کیے ہیں, اور امریکہ مجبور ہوا ہے کہ اپنے بعض وار شپس کو جو ہے وہ غیر فعال کرے تاکہ مرمت کی جا سکے. تو لہٰذا یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ تیش میں آ کے اور امریکہ جو ہے اس غصے کے عالم میں یمن کے اوپر اندھادھن جو ہے وہ میزائل برسا رہا ہے اور بمبوں کی جو ہے وہ برسا رہا ہے. روز بروز ہم دیکھتے ہیں کہ سنا کے اندر, کیپیٹل کے اندر, رہائشی علاقوں کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ کے جو فائٹر جیٹس ہیں وہ بومبنگ کر رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یمن کے اندر ابھی تک امریکہ دنیا کے بہترین تجزیہ نگار, دقیق ترین تجزیہ نگار اس بات پر کہنے پر جو ہے مجبور ہے کہ یمن کے اندر ابھی تک امریکہ جو ہے کیونکہ ڈائریکٹ بھی آ چکا ہے, داخل ہو چکا ہے, پھر بھی وہ ناکام ہے.
جریدر صاحب, ابھی 2 روز قبل اقوام متحدہ نے شدید تشویش کا اظہار کیا جس طرح سے یمن پر امریکہ کی جارحیت اور شدید جارحیت اور پوری شدت کے ساتھ جاری ہے. کیا اقوام متحدہ کہیں یہ سمجھ رہا ہے یا سمجھ رہی ہے کہ اس جنگ کا دائرہ پھیل سکتا ہے؟
جی بالکل, ابھی تو خبریں ایسی بھی کچھ آ رہی ہیں کہ امریکہ اپنی اس جو بمباری ہے اور میزائل اٹیکس ہیں یمن کے اندر اس میں ناکامی کے بعد خطے کے مختلف ممالک کو, عرب ممالک کو شامل کرتے ہوئے یہ چاہ رہا ہے کہ یمن کے اندر داخلی جو ہے وہ جنگ اور آپ قبائلی جنگ جو ہے یمن کے عوام کے اندر جو ہے وہ شروع کروا دی جائے تاکہ داخلی طور سے مقامی اندرونی طور سے حوثی گروہ کو اور انصار اللہ کو کمزور کیا جا سکے. اور یہ بڑی تشویش کی بات ہے کہ خطے کے مسلمان ممالک اور جن کو اور عرب ممالک کے جن کا پہلا وریضہ یہ تھا کہ وہ غزہ کے مظلوم مین کا جو ہے وہ ساتھ دیں, ان کے لیے جو ہے وہ اقدامات کریں, الٹا ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ اسلامی ممالک کے اندر امریکہ کے ساتھ مل کر مختلف سازشوں میں اور مختلف جو ہے وہ مشکلات پیدا کرنے میں ان کا کردار صف اول میں. لیکن انصار اللہ نے بھی پوری طرح جو ہے اپنی چوکسی دکھائی ہے, ہر طرف سے انہوں نے اعلان کیا ہے کہ کسی بھی طرح کی جنگ میں یا اندرونی یا بیرونی جنگ میں وہ کسی بھی طرح سے جو ہے وہ نیچے آنے والے یا کہنا چاہیے ان کے حوصلے پست ہونے والے نہیں ہیں, وہ ہر طرح سے برابر کا مقابلہ کریں گے. اور یہی وجہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اقوام متحدہ نے تشویش کا اظہار کیا ہے اس بڑھتی ہوئی جنگ میں. اور افسوس کے ساتھ ہمیشہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیشہ اقوام متحدہ جب کسی بھی جنگ کے اندر تشویش کا اظہار کرتی ہے تو اس کی تشویش کو نادیدہ لیا کیا جاتا ہے استکباری قوتوں کی جانب سے کہ جیسے اقوام متحدہ جو ہے کچھ ہے ہی نہیں, لیکن جب یہ استعماری اور استکباری ممالک جو ہوتے ہیں کسی جنگ کے اندر پسپا ہو رہے ہوتے ہیں یا جو ہے کمزور ہوتے ہیں تو اس وقت وہ اقوام متحدہ کو جو ہے ایک ذریعہ بنا کر بیچ میں لے آتے ہیں کہ جس کی مخالفت کو جو ہے وہ وہی منزل کی مخالفت کے درجہ دے دیا جاتا ہے. لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یمن کے مجاہدین ہر طرح سے تیار ہے اس سارے معاملات کے اندر, اور یہاں پر خود امریکہ نے اس بات کی جو ہے وہ پیشن گوئی کی ہے, بلکہ انہوں نے اس بات کو دہرایا کہ اگر یمنی مجاہدین کی طرف سے یہ حملات جو ہے کنٹرول نہیں ہوئے, کل رات بھی اسرائیلی مجرم وزیر اعظم نیتن یاہو نے اس بات کے اعادہ کیا ہے کہ اگر یمن کی طرف سے جو ہے وہ یہ حملات نہیں رکے تو ہم مجبور ہوں گے ایک بڑے پیمانے کے اندر یمن کے اوپر حملہ کرنے کے لیے, تو لہٰذا یہ اقوام متحدہ کی تشویش جو ہے بالکل برحق ہے, کیونکہ یمنی مجاہدین کسی بھی طرح سے اپنا وظیفہ ایمانی اور برادری اسلامی برادری کا جو وظیفہ ہے اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ان کا فکری عقیدہ ہے, ان کا ایمانی عقیدہ ہے کہ وہ اسلحہ آخری سانس تک اٹھا کے رکھیں گے, جب تک چاہے وہ شہید ہو جائے, چاہے وہ ختم ہو جائے, چاہے وہ صفحہ ہستی سے مٹ جائے, لیکن عقیدہ یہ ہے کہ انہوں نے آخری سانس تک ظلم کی جو ہے مخالفت کرنی ہے, لہٰذا وہ آخری سانس تک کھڑے ہیں, اور چاہے استکباری دشمن جو ہے کسی بھی طرح سے اپنا جو ہے وہ رد عمل دکھائے یا وہ کسی بھی طرح سے سازشوں کے ساتھ ان کے سامنے آ کر مشکلات کھڑی کرے, لیکن یہ یمنی مجاہدین اپنی جو ہے, لہٰذا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یمن پر جو حملہ ہوتا ہے تو اس کا جواب بھی یمن سے دیا جاتا ہے, اس کا جواب بھی یمنی فوجیں اور ان کی داخلی جو قوتیں وہ خود دیتی ہیں, لیکن اسرائیل کے اوپر جب یمن سے حملہ ہوتا ہے یا لبنان سے حملہ ہوتا ہے یا کسی اور ملک سے حملہ ہوتا ہے تو جواب اسرائیل نہیں دے رہا ہوتا, امریکہ آ کر دے رہا ہوتا ہے. یہ عجب جو ہے دنیا کا قانون ہے اور یہ عجب اقوام متحدہ کی جانبداری ہے کہ ایسے واضح جو ہے عالمی قوانین کی خلاف ورزی کو دیکھ کر بھی وہ خاموش رہتی ہے اور صرف تشویش کا اظہار کرتی ہے.
بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ. وقت ہمارا بالکل ختم ہو جاتا ہے جری حیدر صاحب, ہم آپ کے بھی شکر گزار ہیں جناب, وقت بالکل ختم ہو چکا ہے, ہم بہت ہی معذرت چاہتے ہیں. آپ نے ہمارے معزز مہمانوں کی گفتگو ملاحظہ فرمائی. بہرحال یمن کے عوام, فوج اور حکومت جس طرح سے فلسطینیوں کی حمایت میں اٹل موقف اختیار کیے ہوئے, یقینی طور پر کامیابی ان کے قدم چمے گی. اگلے پروگرام تک مجھے علی باسی جی اور دیگر ساتھیوں کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
سامعین, ابھی آپ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس سے پروگرام انداز جہاں سماعت فرما رہے تھے, اور آئیے سامعین سنتے ہیں دعائے کمیل کے بعض اقتباسات. سامعین, دعائے کمیل ہے کیا؟ دعائے کمیل مولائے متقیان حضرت علی علیہ السلام کی ایک مشہور اور معروف دعا ہے جو آپ نے اپنے شاگرد جناب کمیل کو تعلیم دی تھی. اس دعا میں حضرت علی علیہ السلام اللہ کے نام سے آغاز کرتے ہیں اور اس کے بعد کئی فقروں میں اللہ کو اس کی رحمت, قدرت, جبروت, عزت, عظمت, سلطنت, ذات, اسماء, علم اور نور خداوندی کی قسم دیتے ہیں, اور پھر یا نور و یا قدوس, یا اول الاولین و یا آخر الآخرین جیسے اسماء و صفات سے خدا کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتے ہیں, اور انسان کے اعمال کے انجام کی یادآوری کراتے ہیں, اور اللہ سے بخشش کی التجا کرتے ہیں. مولائے متقیان حضرت علی علیہ السلام اگلے فقرے میں اللہ کی یاد اور نام سے اس کی قربت طلب کرتے ہیں, خدا ہی کو اس کی درگاہ میں شفیع قرار دیتے ہیں, اور اللہ سے اپنی بارگاہ میں قربت عطا کرنے, شکر گزاری کا طریقہ سکھانے کی دعا کرتے ہیں. اپنے نفس کو اللہ کے ذکر اور اس کی یاد کی تلقین کرتے ہیں, اور اللہ سے خشوع خضوع پانے کی درخواست کرتے ہیں, اور بعض عبارات میں اللہ کی نسبت اپنے اشتیاق کی شدت کا اظہار کرتے ہیں. آپ دعا کو جاری رکھتے ہوئے اللہ کے عالمگیر پیغام کی طرف اشارہ کرتے ہیں, اور بعض عبارات کے ضمن میں اللہ کو ستار العجوب اور غفار الذنوب کے طور پر متعارف کراتے ہیں. آئیے سامعین سنتے ہیں اس دعا کے بعض اقتباسات.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم اهما بلائی وافرطا بی سوء حالی وقصرت بی وقعدت بي أغلالي وحبسني عن نفعي بعد آمالي وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بخيانتها ومقالي يا سيدي يا سيدي فأسألك بعزتك ألا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي ولا تفضحني بخفي ما اطلعت عليه من سري ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا وعلي في جميع الأمور عطوفا